الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلناه نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَهِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهو الذي خلق من الماء بشرا. اللہ وہ عظیم قادر ہے، وہ خالق مطلق ہے، وہ ایسا کاریگر ہے کہ اس نے پانی سے انسان کی تخلیق کی. انسانی جسم کے مادے جو ہیں ان کو ذرات خاکی سے پانی بنانے تک کتنی منزلیں ہیں، کتنے رشتے ہیں درمیان میں، کتنے رابطے ہیں. خاک کی ذرات کو مختلف غذاؤں دواؤں کی صورت دیتا ہے، کہیں جڑی بوٹیوں کی، کہیں پھلدار درختوں کی، کہیں گھاس کی صورت بنتے ہیں، جانوروں کی غذا بنتے ہیں، پھر جانور کا گوشت یا دودھ انسان کی غذا بنتا ہے. تو کتنی ترتیب سے، کتنی کڑیاں مل کر وہ ذرات خاکی جن سے انسانی وجود بنتا ہے وہ پانی کی شکل اختیار کرتی، پھر اس کو پشت پدر میں محفوظ رکھتا ہے، پھر شکم مادر میں جاتا ہے، پھر بچہ بننے تک، انسان کے بننے تک پھر کتنی ترتیب ہے. یہ کتنے لمبے رشتے ہیں ذرات سے انسان بننے تک. کہیں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو اول تو وہ انسانی وجود بنتا نہیں، بن جائے تو ناقص ہوتا ہے، معذور ہوگا، بیمار ہوگا، بیکار ہوگا. پھر انسان جب دنیا میں آتا ہے فَجَعَلَهُ نَصْبًا وَسِحْرًا، پھر اس کے مختلف رشتے بن جاتے ہیں. والدین کے، باپ داداؤں کی طرف سے بھی، خاندان کی طرف سے بھی، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر آگے رشتے بن جاتے ہیں سسرالیے، پھر آگے انسانوں کی تخلیق اس ترتیب سے ہوتی ہے. تو اس سب ترتیب میں رابطے ہیں. جہاں سے کوئی رابطہ ٹوٹتا ہے وہ نقصان دیتا ہے. اب والدین سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو نافرمان کہلاتا ہے، سسرال سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو نوبت طلاقوں تک اور دشمنیوں تک، دوستی کی بجائے دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور قتل و غارت تک چلی جاتی ہے. تو یہ سارا نظام ان رشتوں سے ترتیب ہے. یہی رشتہ مالک اور مملوک، عابد اور معبود میں ہے. تو جس طرح ان رشتوں کی حفاظت سے خود انسان وجود میں آتا ہے اور ان رشتوں کی حفاظت سے وہ دنیاوی امور سے انجام دیتا ہے، اسی طرح جو رشتہ اللہ کریم کے ساتھ اس کا ہے، عبودیت کا اور بندگی کا، اسے بھی پوری تنتہی سے کام رکھنا چاہیے. اگر وہ ٹوٹے گا تو خرابیاں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ خرابی اور نقصان انسان کو ہوگا، اللہ کریم کی ذات تو اس سے بالاتر ہے، اس سے پاک. وقان ربو کا قدیرہ، حالانکہ آپ کا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا تو آنے واحد میں زمین و آسمان بن جاتے، وہ چاہتا تو آنے واحد میں انسان زمین سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے، ایک ہی بندہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا، کتنے جرمز ایسے ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے پھر ایک کے دو بن جاتے ہیں، دو کے چار بن جاتے ہیں، چار کے آٹھ بن جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی، لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر کام میں ایک ترتیب رکھی ہے، اور ہر ترتیب میں مختلف رشتے اور مدارج رکھے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور بدبخت ہیں جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. معبودان باطلہ کی عبادت نہ کی جائے تو کون سا رشتہ ٹوٹے گا؟ کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ خود محتاج ہیں، مخلوق ہیں. جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کی حاجت برداری کیا کرے گا؟ اور جو خود محتاج ہے وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور اگر بتوں کی یا اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کی جائے، لا ينفعهم ولا يضرهم، نہ وہ کوئی سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یعنی کسی قسم کا رشتہ نہ جڑ سکتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور کافر کی بدنصیبی یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اس کا بھی اللہ ہی ہے، رب اس کا بھی اللہ ہے. اسی طرح ساری ترتیب سے ذرات خاکی سے پانی بنا کر پانی سے انسان بنایا، کافر کو بھی، اسے بھی صحت دی، زندگی دی، مہلت دی، وجود دیا، عقل دیا، شعور دیا، سماعت و بصارت دی، مال و دولت دیا، صحت دی، اولاد دی، گھر دیے، رب اس کا بھی وہی ہے، لیکن وہ اپنے پروردگار کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے. کان الکافر علی ربہ ظہیرا، پوری قوت سے اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے. تو کافر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے یا اللہ کی مرضیات کے خلاف زور لگانے سے نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑتا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس نافرمانی کے آنے والے انجام سے انہیں بروقت خبردار کر دیں. آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے. آپ نے نیکوں کو بشارت دے دی، بدکاروں کو اس کے انجام بد کی اطلاع دے دی، آپ کا فرض منصبی پورا ہوا. اب لوگوں پر ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ وہ کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اطاعت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا نافرمانی کر کے اپنے تعلق کو بگاڑنا چاہتے ہیں. تو وہ رب ہے، کافروں کو بھی روزی بھی دے گا، عمر بھی دے گا، فرصت بھی دے گا. ایک معلوم وقت تک ہوگی، جب وقت ختم ہو جائے گا تو جو برائی کرے گا، کفر کرے گا، وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ اس کا انعام پائے گا. تو آپ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. جو خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں مختلف قبائل کو جمع فرمایا، اعلان فرمایا کہ آ جاؤ میری بات سنو، تو آپ کو ہے صفا پر جلوہ افروز تھے. صفا اور مروہ خاصی اونچی بلند پہاڑیاں تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ درمیان بھر گیا، اب وہ نشان رہ گیا ہے صرف. بیت اللہ شریف بھی ایک چھوٹی سی ٹیکری پر تھا، اس کے گرد گرد بھی بڑی گہری جگہ تھی. آپ نیچے جا کر دیکھیں تو جتنا چاہے زمزم گہرا ہے، اتنی ہی گہری جگہ ساری تھی گردا گرد، وہ بھی بھر گئی، اب زمین برابر ہو گئی. تو جب جمع ہو گئے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا جی آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. فرمایا میں ایسی جگہ کھڑا ہوں پہاڑ پر کہ میرے سامنے پہاڑ کے دونوں رخ، یہ سامنے والا رخ بھی میں دیکھ رہا ہوں، پیچھے والا بھی. تم پہاڑ کے سامنے ہو، تمہارے سامنے صرف پہلا رخ. اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے جو رخ ہے ادھر ایک فوج آ رہی ہے اور تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تمہیں تباہ کر دے گی، تو کہنے لگے اگر آپ کہیں گے آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ اللہ کی عظمت کو مان لو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، دوسری طرف دوزخ کا گڑا ہے، اس میں جا گرو گے. اسی پر ابی لہب نے کہا تھا نا کہ تبت یدا کا یا محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں بلایا ہے. اس کا جواب اللہ کریم نے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب. تو منصب نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دنیا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دنیا بھی ہے. ہمارے سامنے یہی دنیا ہے اور اس کے بھی حقائق سے ہم واقف نہیں ہیں. ہماری نظر تو اتنا ہی کام کرتی ہے کہ ہم دور سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ ہے، پھر قریب جاتے ہیں، نہیں نہیں اونٹ نہیں، بیل ہوگا، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی میٹھی ہے، کھا لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. ہماری نظر صرف اس ظاہری رنگت پر تھی، اس کے اثرات پر نہیں تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں جہان پر ہے. اس دنیا پہ بھی جو آپ کی نظر ہے وہ ہر ذرہ جو اطاعت الہی میں ہے اس سے واقف ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے حضور آگاہ ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق ہے، یہ اللہ کی پسند کے خلاف ہے. پھر اس میں ساری کائنات کی رہنمائی فرمانا یہ منصب جلیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر یہ بشارت سنانا کہ جو اطاعت کرے گا اس کو یہ انعام ملیں گے، یہ حضور کا منصب عالی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانوں کو آنے والے خطرے کی خبر دے دی بر وقت، جبکہ اب ان کے پاس توبہ کا اور اصلاح کا موقع ہے کہ اگر برائی کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا. تو فرمایا اگر کوئی کفر کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں، نافرمانی کرنے والوں کو جو فرد قیامت پیش آنا ہے اس کی خبر آج انہیں دے دیں، انہیں خطرے سے آگاہ کر دیں. قل ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ فرما دیجئے کہ لوگوں، دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، پھر سیاست ہوتی ہے، پھر ان کے لیے چندے جمع کیے جاتے ہیں. دونوں مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم بنے جو مجھے سرمایہ دے، پھر وہ مجھے ووٹ دے اور مجھے اقتدار ملے. فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. قل ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، نہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہے کہ تم مجھے ووٹ دو اور تم میرے ساتھ جتھا بن جاؤ، میری فوج بن جاؤ، مجھے اقتدار مل جائے، نہ مجھے تم سے دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے، میں اللہ کے احکام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ رب یہ میرا منصب فرضی ہے، فرض منصبی ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے، فرض ہے میرا اور میں پہنچا رہا ہوں، اس کا معاوضہ مجھے تم سے نہیں چاہیے، الا من شاء اللہ، مجھے میرا اجر اللہ کریم عطا فرمائیں گے، میں ان کی طرف سے کام کر رہا ہوں، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لوگ جماعتیں بناتے ہیں، لوگ جتھے بناتے ہیں، مقصد ہوتا ہے یا دولت جمع کرنا یا اقتدار حاصل کرنا۔ فرمایا مجھے نہ ضرورت اقتدار کی ہے، نہ دولت کی، نہ تم سے کسی چیز کے حاصل کرنے کی، میرا مقصد صرف یہ ہے یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم میں سے کوئی خوشبخت اللہ کی راہ اختیار کر لیں، مجھے تم پر حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، مجھے تم سے دولت جمع کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اب علماء حق فرماتے ہیں کہ دین کا کام وہی ہے جو بلا معاوضہ کیا جائے۔ دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی معروف طریقے سے کمائیں جس طرح دوسرے لوگ کماتے ہیں، اور اپنے اوقات میں دین کی خدمت کے لیے بھی وقت رکھیں۔ کوئی بیان کر سکتا ہے بیان کیا کرے، کوئی تبلیغ کر سکتا ہے تبلیغ کیا کرے، کوئی لکھ سکتا ہے اچھی کتابیں لکھے، لکھ کر لوگوں تک پہنچائے، جس طرح سے بھی دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ اپنی نارمل زندگی میں سے دوسروں کی طرح اپنا کام کاج کرے، کاروبار کرے، مزدوری کرے، مشقت کرے، ملازمت کرے، کاشتکاری کرے، رزق کے جائز وسائل اختیار کرے تاکہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بندہ کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ اس کو سیدھی بات نہیں بتا سکتا، وہی بات کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو، خواہ وہ بات غلط ہی ہو۔ تو اگر دین بیان کرنے والے لوگ لوگوں کے محتاج ہوں گے تو پھر وہ اللہ کا دین بیان نہیں کر سکیں گے، پھر وہ باتیں کریں گے جو ان لوگوں کو پسند ہوں۔ تو انبیاء معاوضے کے محتاج نہیں ہوتے، نہ کسی سے معاوضہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر معاوضے کی بات آ جائے گی تو پھر بات اللہ کی نہیں کی جا سکے گی، پھر وہ بات کی جائے گی جس سے پیسے لے لیں جیسی اس کو پسند ہو۔ تو فرمایا انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ہاں میرا مقصد یہ ہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کرو، اور اس میں تمہاری بھلائی ہے، میں تمہاری بھلائی تمہاری بہتری کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں۔ وتوکل علی الذی لا یموت، اور آپ اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی کسی طاقت کسی قوت کو کوئی زوال نہیں آتا، نہ جس کی ذات کو زوال ہے نہ جس کی صفات کو زوال ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر چیز کر سکتا ہے، آپ اس پہ بھروسہ کیجئے۔ وسبح بحمدہی، اور اس کی تسبیح کرتے رہا کریے، اس کا نام لیتے رہا کریے، اس کی پاکی بیان کرتے رہا کریے، اس کی اطاعت میں ہر لمحہ رہیے۔ اسلام کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جی دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ دین دنیا سے الگ ہو کر کچھ نہیں رہتا، دین کچھ نہیں بچتا۔ دین ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، دنیا کے ہر کام میں ایک نفس کی رائے آ جاتی ہے، ایک اپنی خواہش آ جاتی ہے، ایک معاشرے کا دستور آ جاتا ہے، رواج آ جاتا ہے، ایک لوگوں کی طرف سے اصرار ہو جاتا ہے ایسا کیا جائے۔ ایک حکم اللہ کا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ درست۔ اس طرح کیا جائے تو وہی اللہ کی تسبیح بن جاتی ہے، حمد بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے. دنیا کے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا دین ہے. اب اگر دنیا کے کام درمیان سے نکال دیں تو پھر باقی دین کے پاس بچا کیا کرنا، پھر کیا ہے آپ. لہذا یہ ساری دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ وہ دنیا کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس پر اسے ثواب ملتا ہے، اور یہی دین ہے. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، کہ کافر دین کے نام پر جو رسومات بجا لاتا ہے، اس سے بھی اس کی مراد ہوتی ہے کہ اس بت کی پوجا کروں گا تو اولاد ہوگی، اس کی پوجا کروں گا تو دولت ملے گی، اس کی پوجا کروں گا تو صحت ملے گی. یعنی وہ دین کے نام پہ جو رسومات ایجاد کرتا ہے ان کا حاصل بھی دنیا ہے. تو کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا دین ہے. وَتَوَكَّلَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے جرائم سے وہ خود خوب آگاہ ہے، وہ ان سے نبٹ لے گا. آپ کا منصب جلیلہ نہیں کہ لوگوں کے گناہ شمار کرتے پھریں یا اس پر آپ دکھ کا اظہار کریں، یہ اللہ کریم کا کام ہے. وہ اپنے بندوں کے کردار کے لمحے لمحے سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر چکا ہے، کون کیا کرے گا، یہ سب وہ جانتا ہے. اس کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. آپ اس اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچا دیجئے، جو آپ کا دامن تھامے ان کی رہنمائی کیجئے، جو آپ کے دامن خیر کو نہ تھام سکیں وہ جانے اور ان کا رب جانے، وہ خود جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام، وہ ایسا قادر ہے کہ انسان تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کائنات کا، اس ساری وسیع کائنات کو اس نے خود عدم سے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا اس نے اسے بنایا. اور خالق ہے ہی وہ جو عدم سے پیدا کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا وہ وجود بنا دیتا ہے، اس کی قدرت کاملہ سے بن جاتا ہے. لفظ خالق اسی کو زیب دیتا ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا، لوگوں کو خالق بننے کا شوق آ گیا ہے. کوئی شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس شعر کا خالق ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کتاب کا خالق ہے. بھی خالق وہ کیسے ہو گیا؟ الفاظ اور حروف پہلے سے موجود تھے، کاغذ پہلے سے موجود تھا، قلم اور سیاہی پہلے سے موجود تھی. موجود چیزوں کو جوڑ کر اس نے یا شعر بنا دیا یا مضمون بنا دیا یا کتاب. خالق کیسے ہو گیا؟ اس کا مصنف آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا لکھنے والا کہہ سکتے ہیں، شاعر اور شعر کہنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق تو تب ہوتا کہ جب کچھ نہیں تھا تو عدم سے وجود میں لاتا. جو چیزیں پہلے موجود ہیں انہیں جوڑ کر آپ ایک مشین بنا لیتے ہیں، موٹر بنا لیتے ہیں، کپڑا بنا لیتے ہیں، آپ خالق نہیں بن جاتے. یہ شان اسی کی ہے اور یہ اسی کا نام ہے اور یہ صفت اسی کو سزاوار ہے، واحد لا شریک کو. وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قادر وہ ایسا ہے کہ کن کہتا ہر چیز ایک بغیر وقت ضائع کیے فوراً پیدا ہو جاتی. اس کی حکمت یہ ہے کہ تخلیق کائنات میں بھی اس نے ترتیب رکھی. آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ان کو الگ کیا. زمین ایک نقطہ سا تیر رہا تھا پانی پر، جہاں بیت اللہ شریف ہے یہی مرکز ہے زمین کا، ایک نقطہ سا تیر رہا تھا، پھر اسے پھیلا کر زمینوں میں بنا دیا. پھر آسمانوں کو الگ الگ 7 آسمان بنا دیے، پھر ان میں سورج چاند ستارے لگا دیے، پھر ہر موسم اور اس کے اثرات بنا دیے. تو اس نے اس ترتیب سے اس مخلوق میں اس نے ایک ترتیب رکھی ہے، ورنہ وہ قادر تھا پل بھر میں بنا دیتا. نہیں، اس نے ترتیب رکھی ہے، رشتے سے رشتہ جوڑ کر، ذرے سے ذرہ جوڑ کر، قطرہ قطرہ جوڑ کر دریا بنا دیے، ذرہ ذرہ جوڑ کر اشجار بنا دیے، زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، آسمانوں میں بھی یہی ترتیب رکھی، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمینوں آسمانوں کو ایک ہفتے میں بنایا، ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش پر تمام کائنات کا مرکز بنا دیا. یہ استوى على العرش جو ہے اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ پھر وہ عرش پر قائم ہوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم عرش پر جلوہ فروز ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ محض خیالات ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں. اللہ کریم ہر آن ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی بھی جگہ اس کے لیے ایک جگہ نہیں بن سکتی. اگر اللہ کریم کرسی پر بیٹھے ہیں تو کرسی پر بیٹھنے والی ایک حد تو معلوم ہو گئی، تو جس کی حد معلوم ہوتی ہے وہ خود مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہے. اللہ اس سے بالا تر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس سارے نظام کا مرکز عرش کو بنا دیا. عرش ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی دعا عرش پر ہی جاتی ہے، آپ کی آرزوئیں خواہشیں عرش تک ہی جاتی ہیں. عرش ہی وہ جگہ ہے جہاں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کائنات کے نظام کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کو احکام ملتے ہیں، چلتے ہیں. تو آپ آج کی زمان میں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا سیکرٹریٹ، اس کو چلانے کا دفتر عرش عظیم ہے. تو فرمایا اتنی وسیع کائنات بنا کر پھر اس کا ایک مرکز بنا دیا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا. انسانی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں تک وہ رحم فرماتا ہے. دنیا کے لیے وہ رحمان ہے. رحمان کے لفظ میں وسعت تو بہت ہے، لیکن یہ صفت دائمی نہیں ہوتی، یہ فعلان کے وزن پر ہے، جیسے عطشان بہت سخت پیاسا، لیکن جب اسے پانی مل جائے تو پیاس نہیں رہتی. اسی وزن پر ہے غضبان، بہت غصے میں، لیکن آدمی ساری عمر غصے میں نہیں رہتا، ایک وقت تک ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کائنات میں جلوہ افروز ہے، کہ یہاں کافر بھی اس کی رحمت پا رہا ہے، اس کا وجود اس کی رحمت کا محتاج ہے، ذرہ ذرہ رحمت کا محتاج ہے، اس کے حواس اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کی اولاد، اس کی صحت، دولت دنیا، گھر بار، جو کچھ اس کے پاس ہے یہ سب اس کی رحمت ہے، لیکن یہ رحمانیت کے صدقے ہے. جب جس دنیا کا وقت ختم ہوگا تو آگے مظہر ہوگا رحیمیت، جیسے بسم اللہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، دنیا کے لیے وہ رحمان ہے لیکن آخرت کے لیے وہ رحیم. تو یہاں اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، جس میں کافروں کو یہ غلطی لگ رہی ہے کہ ہم اپنے کیے کرتے پر اپنے آپ کو پال رہے ہیں. نہیں، وہی پال رہا ہے تمہیں بھی، تمہارا بھی رب وہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم اس بات کو پہچان نہیں رہے، ناشکری کر رہے، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جیسے حکیم دانا. اب دانائی کوئی وقتی صفت نہیں ہے، یا حکمت کوئی وقتی صفت نہیں ہے. علیم جاننے والا، تو یہ دائمی صفت ہے. اسی طرح رحیم دائمی وصف ہے، رحمان اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. یہاں کافر بھی پل رہا ہے، مومن بھی پل رہا ہے، یہاں ہر ایک کا گزر بسر ہو رہا ہے، ہر ایک پر اس کی رحمانیت ہے. بلکہ یہ تو الرحمن، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، اس کی شان. فاسأل بہ خبیرا، جاننے والوں سے پوچھو. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے جن کو دینی علوم عطا کی ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ اس کی شان کیا ہے اور وہ رحمان کیسا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ فاسأل بہ خبیرا، جاننے والوں سے اس کے بارے پوچھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب ان سے کہا جائے کہ جب اس کے اتنے احسانات ہیں تم پر اور اتنا بڑا مہربان ہے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اس کی عظمت کا اقرار کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ. تو کہتے ہیں عمر رحمان، نہیں یہ رحمان کون ہے؟ یعنی ذرا دیکھیے اس کا احسان، دیکھیے اس کا کرم، دیکھیے کہ اسی طرح ذرات کو جوڑ کر، مختلف سوتیں دے کر، مختلف کڑیاں ملا کر اس نے ایک پانی بنایا، پھر اس پانی سے انسان بنایا، پھر انسان کی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع بنائے، پھر اسے ددیال اور سسرال کے رشتے دیے. یہ ساری کڑیاں، جہاں کوئی کڑی مس ہو جائے تو شہ تباہ ہو جاتی ہے، جہاں کوئی رشتہ ٹوٹ جائے نقصان ہوتا ہے. تو جس بنانے والے کے ساتھ تمہارا جو رشتہ ہے وہ توڑ دیتے اور تم اتنے نا آشنا ہو، کہتے ہو رحمان ہے کون؟ عمر رحمان، رحمان ہے کیا چیز؟ انسجد لما تامرنا وزادہم، جو آپ جسے کہیں ہم اسے سجدہ کرنے لگ جائیں گے. جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ جسے کہیں ہم اسے سجدہ کرنے لگ جائیں گے، اور یوں ان کی نفرت بڑھتی ہے، فاصلے بڑھتے ہیں، دوسرے گمراہ گروہ میں اور دور چلے جاتے ہیں. یہ آیت جو ہے اس پر سجدہ ہے، اور سجدہ مجھ پر بھی واجب ہو گیا پڑھنے سے، اور آپ پر بھی واجب ہو گیا سننے سے. تو جب فارغ ہوں بیان سے یا نماز سے تو ایک سجدہ کر لیجئے گا. یہ سجدہ تلاوت ہے اس آیت پر. اور وہ ایسا کریم ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ایسا قادر ہے کہ اس میں نے آسمانوں میں جو ستارے بنائے ان کے ان میں بھی اثرات رکھے، اور ان کے چلنے کی راہیں اور منازل مقرر کر دیے، اور پھر سورج کو روشنی کا منبع بنایا، اور چاند کو بنا دیا جو روشنیاں بانٹتا ہے. یہ بڑا عجیب نظام ہے جسے نظام شمسی کہا جاتا ہے. پھر اس پر علم نجوم کا مدار ہے، علم نجوم سے مراد ستاروں کا علم ہے. تو ستاروں کی چال اور ستاروں کے مقام اور ستارے نے کہاں سے حرکت کر کے کہاں جانا ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے، اس سارے کا بھی اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں. جیسے سورج کی روشنی سے چیزیں اگتی بھی ہیں، پلتی بڑھتی بھی ہیں، پھل پکتے ہیں، بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارشیں برستی ہیں. چاند کی روشنی جو ان پھل پکتے ہیں ان میں مٹھاس بھر دیتی ہے. چاند کی روشنی سے سمندر میں لہریں مد و جزر پیدا ہوتا ہے جس سے مخلوق پلتی ہے، اور جب سمندر کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہے تو جس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اوپر آ جاتا ہے، تازہ آکسیجن والا پانی نیچے چلے جاتا ہے جو آبی حیات کو کام آتا ہے. تو یہ چیزیں اس نے ان چالوں، اسی میں علم نجوم بھی ہے، اور نجوم والے بھی وہی ستاروں کی چال اور ان کے اثرات دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اگر اس پر یقین کیا جائے کہ یہ حتمی ہے تو یہ کفر ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اندازہ ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں. یقینی بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کی کتاب کی ہے. تو اس نے جس طرح انسان میں چیزیں رکھ دی، اب اس کے خون کی حرکت میں اثرات رکھ دیے. ایک حکیم آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے فلاں چیز کھائی تھی، آپ کو فلاں جگہ ٹھنڈ لگی تھی، آپ کو فلاں جگہ چوٹ لگی تھی. بھائی بازو میں یہ سارا کچھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوران خون کی حرکات سے جو بندہ واقف ہے، ان حرکات کی آگے خصوصیات کیا ہیں ان سے واقف ہے، اسی کو ہم حکیم کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں. وجود ہمارا ہے، ہم سارا دن ہاتھ تھام کے بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. وہ ذرا سا ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے فلاں چیز کھائی اس سے آپ کو فلاں تکلیف ہو گئی، اب اس کا کیا کیا جائے، فلاں چیز کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ان چیزوں میں اثرات کس نے رکھے؟ رب العالمین نے. اس نبض کی رفتار میں زیرو بم کس نے رکھ دیا؟ رب العالمین نے. اسی طرح اس نے آسمان میں بھی ستارے بنا دیے، اب ان ستاروں کے راستے متعین کر دیے، کوئی ستارہ قیامت تک کبھی اپنے راستے سے ہٹ کر نہیں جائے گا، کبھی اپنے وقت سے پہلے نہیں جائے گا، کبھی اپنے وقت کے بعد نہیں جائے گا. سارے اوقات ہر چیز اس پہ کار بند ہے اور چل رہی ہے، اس کے کارخانے قدرت کو دیکھو. اگر وہ چاہتا تو انسان بھی صرف اس کی اطاعت کرتا اور کچھ نہ کرتا، فرشتے کی طرح رہتا. انسان کو اس نے اختیار دیا ہے اور اس نے یہ چاہا ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق میرے حکم کی پابند ہے. ایک ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے جو اپنی مرضی سے مجھ پر فدا ہو، اپنے فیصلے سے میری اطاعت کرے. یہ بہت بڑا مقام تھا جو اس نے انسان کو دیا، ساری کائنات میں یہ رتبہ صرف. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کو پہچاننے کی معرفت الہی کی استعداد ہے. اب اتنی قیمتی دولت کو ضائع کر کے جب وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، اس نے آسمان میں ستارے. یہی بڑا لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ صوفی کہتے ہیں کہ جی قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اور ان سے نظام وابستہ ہے. میرے بھائی، جس طرح آسمانوں نے اس نے ستارگان کا نظام بنا دیا ہے، اب علم نجوم والے اس سے اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہے، فلاں فلاں میں، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا. اسی طرح بنی آدم میں بھی اس نے اپنی مخلوق میں اپنے بندے منتخب کر دیے ہیں. جس طرح سورج کے وجود کے ساتھ روشنی ہے، اب سورج کو کیا پتا اس کی روشنی سے زمین پر کیا کیا ہوتا ہے، چاند کی روشنی سے کتنی چیزیں متعلق ہیں، لیکن چاند کو اس سے کیا کہ کیا کیا زمین پر وقوع ہو رہا ہے. ستاروں کی رفتار سے کتنی چیزیں متعلق ہیں، لیکن ستاروں کو تو کوئی خبر نہیں. اسی طرح جو ابدال، اقطاب یا غوث ہوتا ہے، یہ انسانوں میں اللہ کے مقرر کردہ وہ ستارے ہوتے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو خود غوث یا قطب ہے اسے خود بھی علم ہو، یہ ضروری نہیں ہے. دوسروں کے لیے اسے معبود بلا لینا کب ضروری ہے؟ جب خود اسے علم ہونا ضروری نہیں. بعض اوقات بعض کو علم ہوتا بھی ہے، اللہ کریم بتا بھی دیتے ہیں، اکثریت کو مرنے کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس منصب بھی تھا، چونکہ وہ کائنات کے نظام ان چیزوں سے قدرتی طور پر وابستہ ہے. جیسے سورج کی روشنی، اب سورج کو کیا پتا ہے کہ زمین پر میرے کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس نے تو اپنا اللہ کی اطاعت کرنی، اپنی روٹین پہ چلنا ہے. اسی طرح یہ حضرات بھی اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ان وجودوں کے ساتھ اللہ کریم برکات متعلق کر دیتا ہے، اور ایک ایک وجود کی برکات سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور مستفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اللہ کے مقرب بندے کی برکات پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے. برکات کی دلیل یہ ہے. روزی زیادہ مل جانا یا اولاد مل جانا، یہ برکات کی دلیل نہیں ہے. روزی نافرمانوں کے پاس بھی ہے، حکومت فرعون کے پاس بھی تھی، شداد کے پاس بھی تھی، سونا چاندی ان کے پاس بھی بہت تھا، لاؤ لشکر افواج ان کے پاس بھی بڑے تھے. یہ ضروری دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانے سے. کسی بزرگ کی برکت یہ ہے کہ اس کے طفیل آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے، اس کی رہنمائی میں آپ کی زندگی جو ہے سدھر جائے، اصلاح ہو جائے، بہتری کی طرف چل پڑے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگا دیا. رات آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور یہ ایسی روٹین اس نے بنائی کہ ہر دن کا اپنا وہ ہے سائز ہے، کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ دن رہے گا، دوسرا دن اس کے برابر نہیں ہے، یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، ہر رات کا اپنا ایک معیار ہے کہ اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ رات رہے گی، دوسری رات اس کے برابر نہیں آتی، ہر دن الگ ہے ہر رات الگ ہے، اور ہر دن ہر رات اپنی اپنی باری پہ باقاعدگی سے آ رہا ہے، کوئی اس میں آگاہ پیچھا، کوئی اس میں غلطی، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر اسی نظام کو دیکھ لیں، یذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے شب و روز کا نظام ہی کافی، کہ وہ کیسا قادر ہے کہ ہر لمحہ اس کے دست قدرت کا اسیر ہے، جس لمحے کو چاہے وہ دن بنا دے، جس لمحے کو چاہے رات بنا دے، جو فرصت اس نے، اب سال کی جتنی راتیں ہیں کوئی ایک رات دوسری کے مشابہ نہیں ہوتی، کچھ سیکنڈ بڑی ہوگی، چند سیکنڈ چھوٹی ہوگی، کبھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتی، اس قادر مطلق نے انہیں اس کا پابند کر دیا، یعنی ہر لمحے پر اس کا دست قدرت ہے، ہر لمحہ اس کا بنایا ہوا چلایا ہوا چل رہا ہے، کتنی باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی عظمت جاننا چاہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں، اس ان کے لیے تو یہ شب و روز کا آنا جانا ہی کافی۔ پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، کہ بعض لوگ اللہ کی رضا کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کی مقرر کر لیتے ہیں، تو اگر دن کو رہ جائے تو رات کو کر لو، روزانہ رات کو کرتے تھے، کسی دن بیماری یا کمزوری یا کسی حادثے کی وجہ سے رہ جائے تو دن کو کر لو، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، آگے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو جیسے وقت ملے پھر ادا کر لو، قضا کر لو۔ تو جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اور اللہ کی عظمت کو جاننا چاہے، وہ اگر شب و روز کے اس نظام کی باریکیوں کو دیکھ لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے، اور وہ اس کا شکر گزار ہو جائے۔ بھی جو اللہ کی عظمت کی دلیل سمجھ لیتے ہیں، چاند ستاروں سے، کائنات سے، مخلوق سے خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں، کسی کاریگری کو دیکھ کر کاریگر کا اندازہ ہوتا ہے نا، تصویر دیکھ کر مصور کا اندازہ ہو جاتا ہے، عمارت دیکھ کر بنانے والوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کاریگر تھے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اس میں سورج چاند ستارے، انسان کی تخلیق اور یہ شب و روز، اتنی بڑی کارگاہ آیات کو دیکھ کر تمہیں بنانے والے کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کیسی عجیب بات ہے۔ اور جنہیں ہو جاتا ہے وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، پھر اس بہت بڑے رحم کرنے والے کے بندے بن جاتے ہیں۔ بندہ بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی کامل اطاعت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی نہیں کرتے، ان کے کچھ اوصاف گنائے ہیں اللہ کریم نے کہ جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زمین پر متکبرانہ انداز میں نہیں چلتے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں چلتے، نہایت دھیمے انداز میں اور عظمت الہی کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اپنی شان و شوکت اور شوشاں دکھانے کے لیے نہیں چلتے، وہ ان کے چلنے کے انداز میں بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور ان کے چلنے کے انداز سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب لوگ، جاہل لوگ جو اللہ کی عظمت سے ناآشنا ہیں، ان سے اکھڑی اکھڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس میں الجھتے نہیں، اگر کوئی جاہلانہ طور پر شروع کر دیتا ہے جھگڑا یا مناظرہ تو وہ اس سے الجھتے نہیں، چونکہ انہیں اپنا آپ منوانا نہیں ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی عظمت سے دور جا رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ کیسا جھگڑا. تو وہ قالوا سلاما، انہیں کہتے ہیں یار اللہ تجھے بھی سلامتی دے، اسے بھی دعا دے کے اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، کسی جھگڑے میں اپنی انا میں نہیں الجھتے کہ میں بڑا عالم ہوں میں بڑا جاننے والا نہیں. ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کے لیے پوچھتا ہے اس کی تربیت کرتے ہیں، جو اعتراض کے لیے الجھتا ہے اسے بھی دعا دے کے رخصت کر دیتے ہیں، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے بھائی میں تمہارے ساتھ جھگڑا یا وہ نہیں کرنا چاہتا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں جاتی، قیام و سجود سے مزین ہوتی، جنہیں عظمت الہی کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کاروبار حیات سے الگ ہوتے ہیں، محنت مزدوری سے الگ ہوتے ہیں، راتوں کو اپنے گھر میں اپنے کمرے اپنی کٹیا میں آرام کرنے جاتے ہیں، تو ان کا آرام بھی یہ ہے کہ وہاں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، قیام و سجود میں ہوتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں. اور انسان بہت سے کام جب تنہائی میں تاریکی میں کمرے میں الگ ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، وہاں کر سکتا ہے، فرمایا نہیں وہ وہاں بھی نافرمانی نہیں کرتے. اکیلے میں بھی جو کام کرتے ہیں وہ اطاعت الہی ہوتا ہے، اور اطاعت الہی کے عام و سجود ہیں. وہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑے نیک اور پرساں ہوں اور جب تنہائی میں جائیں تو جو جی چاہے کریں، ایسے نہیں ہوتے. وہ تنہائی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتے ہیں تنہائی میں بھی، وہ بھی ان کا قیام و سجود ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اطاعت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر عظمت الہی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. انسان مخلوق ہے، اب جس بارگاہ میں اس کی عبادت جاتی ہے بعض اوقات ہماری عبادتیں بھی گناہ بن جاتی ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر مخاطب ہو جاتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہر طرح کی مدد چاہتے ہیں. اب ہم باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں. وعدہ یہ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو ناجائز ذریعے سے کاروبار کرنا لگ جاتے ہیں، دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں، کم تولتے ہیں یا ہمیشہ والی چیزیں بیچتے ہیں، مزدوری پہ جاتے ہیں تو ڈنڈی وقت میں ڈنڈی مار جاتے ہیں یا صحیح کام نہیں کرتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کسی عدالت میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو جو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پورے خلوص سے نہیں کہہ رہے ہوتے، کہیں اور کسی طرف دھیان جاتا ہے؟ بالکل نہیں جاتا. اللہ کی بارگاہ میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ گناہ کر کے بندہ دلیر ہوتا ہے، عبادت کر کے وہ ڈرتا ہے کہ میری عبادت پتہ نہیں اس بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں، جسے میں عبادت سمجھ رہا ہوں، نیکی سمجھ رہا ہوں، جب اس کی بارگاہ میں جائے گی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، میں کمزور ہوں، میں بے بس انسان ہوں، جو مجھ سے ہو سکا میں کر رہا ہوں، لیکن یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، تو مجھ پر اتنی مہربانی فرما کہ مجھے دوزخ کے عذابوں سے بچا، ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب بہت دکھ دینے والا ہے، بہت تکلیف دینے والا ہے، انہا ساعت مستقرم و مقاما، وہ بہت ہی بری جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ مجھے اس کے عذابوں سے محفوظ رکھے. یعنی اہل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے قیام و سجود میں مصروف رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا قرآن پڑھتے ہیں، اس کی اطاعت میں ہر لمحہ، پھر ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ میری نیکی اس بارگاہ میں جرم نہ شمار. ذرا آپ کسی حاکم کو، کسی افسر کو آواز دے کر دیکھیں، بلا کر دیکھیں، او جج صاحب میری بات سنے، کبھی ایسا کہتے ہیں؟ جیل چلے جائیں گے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو آپ بے تکلف ہو کر، پھر کتنے بھی خلوص سے ہم عبادت کریں، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی بارگاہ میں اس کا کیا. تو فرمایا میرے بندے نیکی کرتے ہیں اور پھر مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے جہنم کے عذابوں سے پناہ چاہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میرے بندے حلال کما کر لاتے ہیں، جائز وسائل سے روزی جمع کرتے ہیں، جب ان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اسے ضائع نہیں کرتے. لم یسرف، اسے پھر ضرورت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اسے ضائع نہیں کرتے. محض اپنی شہرت کے لالچ میں، یا محض اپنی بڑائی کے دکھاوے کے لیے، یا محض فضولیات میں نہیں اڑاتے، بلکہ اسے فضول خرچ نہیں کرتے، اور نہیں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کنجوس ہو جائیں اور روکھی سوکھی کھاتے رہیں، بچے بھوکے مرتے رہیں اور وہ دولت جمع کر کے، ایسا بھی نہیں ہوتا. کان بین ذلک قواما، ان کا نظام اس کے درمیان درمیان بڑا مزیدار اور مضبوط ہوتا ہے. آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کم آمدنی والا بھی، زیادہ آمدنی والا بھی. جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ پریشان ہے، اور جس کے پاس دولت کے ساتھ اقتدار بھی ہے، اس کی پریشانیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں. یہ کیوں ہے؟ جس کے پاس اختیارات آتے ہیں نا، وہ اپنے اختیار سے بڑھ کر ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوتا ہے. جس کے پاس دولت آتی ہے نا، اس کے پاس اگر لاکھوں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں نظر ایسا ہوں کہ میرے پاس کروڑوں ہیں، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری نمائش ایسے ہو کہ لوگ سمجھیں اس کے پاس. اور بھائی لوگ سمجھ کر کیا کریں گے؟ تم یہ فضول مشقت کر کے خود کو پریشانی میں ڈال رہے ہو. جتنی حیثیت ہے اتنا خرچ کرو، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ، جائز کاموں میں خرچ کرو، اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ایک نصاب بنا دیا حیات کا اسلام نے کہ دولت کماؤ، چھینو نہیں، حلال جائز ذرائع سے کماؤ، چھینو نہیں. پھر جب خرچ کرتے ہو تو مرضیات باری کے مطابق خرچ کرو، اور اپنی حد کے اندر خرچ کرو. روپیہ کمایا تو 15 آنے خرچ کر دو، ایک تو بچنے دو. اگر روپیہ کمایا خرچ 2 کرو گے تو پھر پریشانی بڑھے گی، قرضے بڑھیں گے، مصیبتیں بڑھیں گی. اور آج کی ہماری مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ جس کے پاس 5,000 تنخواہ ہے، اس کے اخراجات 10,000 ہیں. پڑوسی کو اگر اس کی آمدنی 1,00,000 روپیہ ماہوار ہے، تو ہمارے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے ہمارا لباس اچھا ہو. بھائی ان کی آمدن 1,00,000 ہے، تمہاری 10,000 ہے، تم اپنے 10,000 میں گزارا کرو. تمہارا کون سا ان سے مقابلہ ہے؟ کون سا میدان حشر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ لباس کس کا اچھا تھا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اپنی قناعت کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہو. لیکن ہم لوگوں کو دکھانے، اور لوگ ہیں کہ کسی کو مان کے ہی نہیں دیتے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری کر و فر جو ہے اس سے لوگ مرعوب ہو جائیں گے، اور لوگ وزیر اعظم کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، نہیں مانتے لوگ حکومتوں کو نہیں مانتے، مجھے اور آپ کو کیا مانیں گے؟ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. فرمایا میرے بندے اس دکھ میں نہیں پڑتے، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. کان بین ذالک قواما، فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، جس پر پریشانی نہیں ہوتی. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اگلی صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے. جس سے امید وابستہ کی جائے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. آپ کو کسی سے امید ہو اور آپ اس کی مخالفت کریں تو پھر تو آپ کی امید دم توڑ جائے گی. لہذا وہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اس کی منشا کے مطابق کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق کرتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں، اس کی پرستش نہیں کرتے، اور ناروا کسی کو قتل نہیں کرتے. ہاں اللہ کسی کے قتل کا حکم دے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جان وہی لے سکتا ہے جس نے جان دی ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ زندگی لے بھی نہیں سکتا. دو حق ہر بندے کو ہیں، وہ مومن ہے یا کافر. عقیدہ اپنی مرضی سے رکھے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. وہ نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، آپ خوبصورت طریقے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا نہ کرے، اپنے کفر پر رہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے، انسانی حقوق جتنے ہیں وہ سارے اس کو بھی حاصل ہیں. اس کے جان مال کو تحفظ ہوگا، اس کے بچوں کی تعلیم کا ہوگا، اس کے روزگار کا ہوگا، کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا. اور کسی کو کوئی انسان قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے. فرمایا میرے بندے ایسا نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بے جانے بوجھے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو لوگ یہ خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پھٹ جانا ہے اور کتنے لوگ اس سے، بچے مریں گے، عورتیں مریں گی، مرد مریں گے، مسجد میں بھی پھٹ رہے ہیں اور عبادت گاہوں میں بھی پھٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد میں بھی، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں بھی بم گرا رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں. یہ اللہ کے نہیں، فرماتا ہے یہ میرے بندے نہیں ہیں، یہ مجھ سے بگڑے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے بندے بن گئے. چونکہ میرے بندے کسی کو ناروا قتل نہیں کرتے جو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی قتل کرنا حرام ہے، سخت ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں. الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ. حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ عدل کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ کون قتل کرنے کے مستحق ہے، اسے پھانسی دی جائے یا قتل کیا جائے. یہ عدلیہ کا اور حکومت کا اور معاشرے میں نظام قائم رکھنے کا جو بنتا ہے اسے ہی حکومت کہتے ہیں. یہ اس کا کام ہے. ہر فرد، میں اور آپ، اٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر کسی کو قتل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں، ہم اس قاتل کو پکڑ کر قتل نہیں. اگر ہم قاتل کو قتل کریں گے تو ہم قاتل ہو جائیں گے، اسی قاتل کو عدالت سزا دے گی اور وہ پھانسی چل جائے گا، عدالت کو کوئی قاتل نہیں کہے گا، کیونکہ یہ حق اسے اللہ نے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے. تو جس نے جان دی ہے وہ جان لے سکتا ہے. ہر کوئی میں اور آپ بندوقیں اٹھا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں تو یہ حرام ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اور اس کی پرسش ہوگی، اور اتنی بڑی پرسش ہوگی کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانیت کو قتل کیا. ہر فرد انسانیت کا جز ہے، تو جس نے جز کو قتل کیا اسے کل کا قاتل سمجھ کر اس سے محاسبہ کیا جائے گا. ولا یزنون اور میرے بندے برائی نہیں کرتے، جائز اور حلال وسائل اختیار کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما اور جو ناجائز قتل کرے گا یا برائی کرے گا یا اللہ کی اطاعت چھوڑ دے گا وہ بہت سخت گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا. انسان میں دو قوتیں جو ہیں یہ بہت غالب ہوتی ہیں اس پر، قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ. قوت غضبیہ میں آ کر بھڑک کر دوسروں کو قتل بھی کر دیتا ہے، یا قوت شیبانیہ لالچ ہوتا ہے کچھ چیزیں حاصل کرنے کا، شہوت کا، اس میں مبتلا ہو کر بدکاری بھی کرتا ہے یا اس میں مبتلا ہو کر دولت لے کر پیسے لے کر قتل کر دیتا ہے. یہ اتنے خودکش بمبار ہیں نا، یہ لاکھوں روپے لے کر رکھ لیتے ہیں، یہ پچھلوں کے کام آئیں گے اور میں تو سیدھا جنت میں جا رہا ہوں. بھائی اللہ کے بندوں کو بے گناہ قتل کر کے جنت جانے کا کون سا راستہ ہے؟ اللہ تو اسے حرام قرار دے رہا ہے، یہ تو جہنم کا راستہ ہے، جنت کا تو نہیں ہے. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں ان قوتوں پر اپنا اختیار مل جاتا، اللہ کریم انہیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ان سے مغلوب ہو کر کام نہیں کرتے بلکہ کام اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں اور اپنی انسانی ان قوتوں کو، قوت غضبیہ اور شیبانیہ کو مغلوب رکھتے ہیں. اپنے اس میں غضب میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتے، یا لالچ میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتے، یا لالچ میں آ کر برائی یا بدکاری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ان کا کردار اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.